الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ انفال کی آیات 65-66 کا مطالعہ کر رہے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال کے لیے ذمہ داری کی حد بھی بیان کی ہے اور اللہ کی نصرت کس طرح حاصل ہوتی ہے اس کا ضابطہ بھی بیان کیا ہے. اس سے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ اس سورہ میں آخری اقدام کے لیے تیاری کا مضمون زیر بحث ہے. وہ آخری اقدام جس کا ذکر اس کے بعد کی سورہ سورہ توبہ یا سورہ برات میں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ مرحلہ بہت غیر معمولی مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داری پر آپ کو فائز کیا تھا وہ ذمہ داری اب اس مرحلے میں داخل ہو گئی تھی جہاں عملی اقدام کرنا تھا. اس عملی اقدام کی نوعیت اس وقت کے حالات میں جہاد و قتال کی بن گئی, اور جب جہاد و قتال کی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اپنی طرف سے تو اس کی ابتدا نہیں کی جائے گی, یہ دیکھا جائے گا کہ قریش کیا فیصلہ کرتے ہیں. دعوت پیش کی جا رہی ہے, اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں, کسی طرح کا کوئی مذہبی جبر روا نہیں رکھا جا رہا. تو اسلام کی ہدایت یہی ہے کہ دعوت کا کام جاری رکھا جائے, لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی اقدام ہوتا ہے, جنگ چھیڑ دی جاتی ہے, تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اتمام حجت ہو چکا, اس لیے اب یہ جنگ محض جنگ کے خاتمے پر نہیں رکے گی. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے جب ابتدا ہوئی تو یہ کہا گیا تھا کہ حتی تزل حرب اوزارہا, یہ جنگ اس وقت تک جاری رکھی جائے کہ جنگ کی صورتحال ختم ہو جائے, یعنی امن بحال ہو جائے, یہ لوگ اس پوزیشن میں نہ رہے کہ اب حملہ آور ہو سکیں یا جنگی اقدام کر سکیں. اس کے بعد پھر یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر انہوں نے حرم کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی, مسلمان حج و عمرہ کے لیے جائیں گے, اگر اس میں رکاوٹ پیدا کی گئی تو اس رکاوٹ کو تلوار سے دور کر دیا جائے گا. اس طرح گویا ایک غلط اقدام جو قریش کی طرف سے متوقع تھا اس کے جواب میں اب پیچھے آنے کی بجائے آگے بڑھ کر راستہ صاف کرنے کا حکم دے دیا گیا. یہی حکم ہے کہ جس کو جب دیا گیا, جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی زیر بحث ہے اور اس سورہ میں بھی زیر بحث آیا ہے, تو غایت یہ مقرر کی گئی کہ اس میں صرف حرم کا راستہ کھولنے تک محدود نہیں رہیں گے. یعنی اگر انہوں نے حج و عمرہ میں رکاوٹ ڈالی تو جنگ شروع ہو جائے گی, لیکن یہ جنگ اب دو مقاصد کے پورا ہونے تک جاری رہے گی. ایک, حتی لا تکون فتنہ, سرزمین عرب میں مذہبی جبر یا پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو جائے, لوگ آزادی کے ساتھ جس دین کو قبول کرنا چاہیں اس کو قبول کریں, جس کو چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں. دوسرے یہ کہ یہ سرزمین یعنی سرزمین عرب اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے, اس میں اس کی توحید کا مرکز ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کی تعمیر نو کے لیے ارشاد فرمایا گیا تھا, اسماعیل علیہ السلام اس کی تولیت کے لیے مقرر کیے گئے تھے. اس خطے میں کسی دوسرے دین کا اب کوئی سوال نہیں, تو یہاں سے کفر اور شرک کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور اللہ کے دین کا غلبہ اس سرزمین میں قائم ہوگا. یہ وہ حکم ہے جس کے ذیل میں اب یہاں یہ بات زیر بحث آئی ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, یعنی ہم نے یہ حکم دے دیا ہے, اب آپ ایمان والوں کو تیار کریں اس کے لیے, ان کو اس پر ابھاریں. इनसे कहें कि अब ईमान का एक बड़ा तकाजा सामने आ गया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारा इंतखाब किया है, जो चीज़ें अल्लाह ताला के पेश नज़र हैं उनके हुसूल के लिए उसके फरिश्तों में कोई कमी नहीं, लेकिन फैसला यही है कि अब तुम्हारे ज़रिए से हासिल होंगी, तो इसलिए इस किताल के लिए तैयार हो जाओ। किताल के लिए तैयार हो जाओ तो दो सवाल पैदा होते हैं, एक ये कि क्या ये जिम्मेदारी 2, 4, 10 लोगों पर डाल दी जाएगी, इसमें बाहमी तौर पर कुव्वत की किसी नस्बत का लिहाज नहीं किया जाएगा, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने चूंकि अपनी शरीयत के बारे में ये कायदा कुल्लिया बयान किया है कि ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वसा, अल्लाह अपनी शरीयत की अपने दीन की उतनी जिम्मेदारी डालते हैं जितनी किसी शख्स के लिए और जमात पर जिम्मेदारी डालें तो उस जमात के लिए उठाना मुमकिन होती है। इस उसूल को सामने रख कर एक तो इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी था कि जिम्मेदारी की हद कब से शुरू होती है, यानी कितनी कुव्वत होनी चाहिए कि जिसके बाद आप इस हुक्म के मुकल्लफ हो जाते हैं, ये सहाबा किराम को बताया जा रहा है। दूसरे ये कि जब ताकत का इस तरह का अदम तवाज़ुन भी है तो इसमें अल्लाह की नुसरत ही कामयाबी का बायस बन सकती है, तो अल्लाह की नुसरत का अल्लाह की मदद का क्या ज़ाबता है, यानी क्या वो जो शख्स भी अपने इज्तिहाद से खड़ा हो जाएगा तो अल्लाह ताला पाबंद हो गए हैं कि उसकी मदद करेंगे। हालात को देखे बगैर अपनी कुव्वत का अंदाज़ा किए बगैर जो मिशन पेशे नज़र है वो कितना अमली है, उससे क्या नताइज निकलेंगे उनका लिहाज किए बगैर कोई शख्स अगर कहता है कि हम मुसलमान हैं खड़े हो गए हैं तो अल्लाह की मदद आनी चाहिए, तो क्या अल्लाह की मदद के लिए कोई ज़ाबता है या वो बस ऐसे ही आ जाती है। तो दोनों सवालों को सामने रख के इन आयात में यानी 65-66 आयात में अल्लाह ताला ने पूरी बात वाज़ह कर दी। इसका तर्जुमा हम कर चुके हैं, उसको सुन लीजिए, उसके बाद देखिए कि इससे क्या नताइज निकलते हैं। फरमाया क्या पैगंबर इन मोमिनों को उस जंग पर उभारो जिसका हुक्म पीछे दिया गया है, अगर तुम्हारे लोगों में 20 आदमी साबित कदम होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम्हारे 100 होंगे तो 1000 मुनकरों पर भारी रहेंगे, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो बसीरत नहीं रखते। इसके बाद फरमाया कि ज़ाब्ता तो यही है, कायदा यही है, इससे कम की नस्बत पर अल्लाह ताला ज़िम्मेदारी नहीं डालते और इससे कम पर नुसरत का वादा भी नहीं है, लेकिन इस वक्त क्या ये सूरत हाल है कि इसके लिहाज से ही मामला किया जाए, तो फरमाया कि इस वक्त अलबत्ता अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया, इस वक्त यानी जंगे बदर के बाद, इस वक्त अलबत्ता अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया है इसलिए कि उसने जान लिया कि तुम में कुछ कमज़ोरी है, यानी पूरी जमात के अंदर कमज़ोरी पैदा हो गई है, तो इस वजह से अल्लाह ने बोझ भी हल्का कर दिया है, ज़िम्मेदारी की हद भी कम कर दी है। अब क्या है, अब यह है कि सो तुम्हारे 100 साबित कदम होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम्हारे 1000 ऐसे होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर भारी रहेंगे, और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो उसकी राह में साबित कदम रहे। तो ये जो आयत की पदा में फरमाया कि इस वक्त अलबत्ता अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया है, तो इससे मालूम हुआ कि यहाँ ज़िम्मेदारी की हद भी बयान हो रही है, और जो ये आखिर में फरमाया कि अल्लाह उन लोगों के साथ है जो उसकी राह में साबित कदम रहे, तो बता दिया कि नुसरत या मदद का कायदा और उसूल क्या है, दोनों चीज़ें वाजे कर दी। अब इससे जो कानून मालूम होता है या जो ज़ाबिता मालूम होता है उसको मैंने फिर तफसील के साथ अपनी इस तफसीर में बयान किया है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। मैंने लिखा है यानी असल हुक्म तो वही है, असल हुक्म क्या है, वो ये कि अगर तुम्हारे अंदर से 20 साबित कदम होंगे तो 200 पर गालिब आएंगे, असल हुक्म वही है। यानी सहाबा को ये बताया जा रहा है कि जब तुम अपनी मिसाली सूरत में होते हो, अफराद ज़ाहिर है कि तन्हा इस हुक्म के मुकल्लफ नहीं है कि यहाँ एक सैयदना सिद्दीक को देख लिया जाए, एक सैयदना उमर को देख लिया जाए, एक उस्मान अली رضی اللہ عنہما کو دیکھ لیا جائے، یہاں تو جماعت کو دیکھنا ہے کہ پوری جماعت جو کچھ بھی ہے اس کی قوت کیسی ہے، اس کی طاقت کا کیا معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری تو نہیں ہے. نئے لوگ ہیں، کچھ مسلمان ہوئے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ منافقین کا ایک گروہ بھی مدینہ میں رہا ہے، تو ساری بات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. یعنی اصل حکم تو وہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر سچے اہل ایمان ہیں، ثابت قدم ہیں، پوری جماعت ایک ہی حیثیت میں کھڑی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب کوئی مشن سپورٹ کرتا ہوں تو ذمہ داری کی حد ایک نسبت دس کی ہے، اور اگر کمزوری ہے تو صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں فرمایا ہے یہ، یعنی ہم آپ زیر بحث نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں موجود ہیں. اس موقع پر کہا ہے کہ تمہاری جماعت میں جو بحثیت مجموعی اس وقت کمزوری پیدا ہوئی ہے نئے لوگوں کے آنے سے، ذرا تعداد بڑھ گئی ہے، اس کی بنیاد پر اب ہم نے اس کو ایک نسبت دو میں تبدیل کر دیا. یعنی یہ تبدیلی آ گئی، اور اس کی وجہ بیان کی ہے کہ علم ان فیکم ضعفہ، اس لیے کہ اللہ نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، یعنی جماعت کی حیثیت سے کمزوری ہے. اب جب یہ نسبت مقرر ہو گئی ذمہ داری کے لیے، تو اس سے کئی باتیں معلوم ہو گئی. یعنی اتنی طاقت کے بغیر اقدامات نہیں ہونے چاہیے، یہ خودکشی کے مترادف ہو جاتے ہیں. یہ نسبت بھی صحابہ کرام کے لیے بیان ہوئی ہے. بعد کے زمانوں میں ہمیں اپنی ایمانی حالت، اپنی جماعت کی حالت اور دوسری تمام چیزوں کو دیکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اللہ کی نصرت اللٹپ نہیں آتی، وہ ایک ضابطے کے مطابق آتی ہے. تو یہ ساری بات اب آگے واضح ہوگی. یعنی اصل حکم تو وہی ہے، لیکن اس وقت بہت سے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ بہت بڑھ گئی ہے، مگر دین کی بصیرت کے لحاظ سے وہ سابقین اولین کے ہم پایا نہیں رہے. یعنی بحثیت مجموعی جماعت کا اب معاملہ وہ نہیں ہے جو بدر کے موقع پر تھا، اس میں جماعتی حیثیت سے کمزوری آ گئی ہے. مگر دین کی بصیرت کے لحاظ سے وہ سابقین اولین کے ہم پایا نہیں رہے. دین کی بصیرت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان سچے علم پر مبنی ہے، اور علم نے جو حدود مقرر کر دیے ہیں، قلب کی کیفیت بھی وہی ہے، اندر اور باہر میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نصب العین مقرر کیا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے جدوجہد کریں، وہ نصب العین بالکل اس طرح سامنے ہے جس طرح کہ اس دنیا میں ہم سورج کو آنکھ اٹھا کے دیکھتے. یہ گویا وہ بصیرت ہے جو علم سے بھی پیدا ہوتی ہے، سچا ایمان بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اطلاقات تک میں اس کا صحیح ربط انسان پر واضح ہوتا ہے. یہ میرے پروردگار نے میرا نصب العین مقرر کیا ہے، یہ میری اس وقت کیفیت ہے، میں اس سے یہ تعلق رکھتا ہوں، عبد اور معبود کے اس تعلق میں میری منزل یہ ہے، اور میں اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں. تو یہ بصیرت ہے جو انسان کو ایمان لانے کے بعد حاصل ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا بوجھ ہلکا کر دیا، یعنی فرمایا کہ ذمہ داری کا بوجھ ان دو چیزوں کو دیکھ کے ہوتا ہے، مادی قوت کتنی ہے اور ایمانی قوت کتنی ہے، دین کی بصیرت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیسی ہے، جس چیز کے لیے میدان میں اتر رہے ہو اس کا شعور کس درجے میں ہے، اور وہ نصب العین کس طرح زندگی میں سامنے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کا نصب العین قرار دیا ہے کہ وہ راضیت مرضیہ کی بادشاہی کے لیے جدوجہد کریں، وہ جو موت کے بعد انسان کو ملنے والی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اب ان کے 100 پابند ہوں گے کہ اللہ کے حکم پر 200 کے مقابلے میں جنگ کرے. ایک نسبت دو قائم کر دی. سورہ انفال کی یہ آیتیں اگر غور کیجئے تو جہاد و قتال کی ذمہ داری کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ضابطہ بھی بالکل متعین کر دیتی ہیں. یعنی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بات کہ جہاد فرض ہو گیا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں، یہ کوئی تقریر کا موضوع نہیں ہے، اس کے لیے ایک ضابطہ، ایک قانون ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، اس کی ذمہ داری اس قانون کے مطابق ہی عائد ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی. اس کے بعد یہ کہ لوگ عام طور پر یہ تقریر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فرشتے تیری نصرت کو، تو فرشتے نصرت کو کب اترتے ہیں اس کو بیان کیا ہے. ان میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جنگ میں نصرت الہی کا معاملہ الٹ اپ نہیں ہے، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کر دیں گے، نہیں، ایک ضابطہ ہے جس کے تحت وہ معاملات کرتے ہیں. الٹ اپ نہیں ہے کہ جس طرح لوگوں کی خواہش ہو اللہ کی مدد بھی اسی طرح آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر رکھا ہے اور وہ اسی کے مطابق اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، یعنی ایک قاعدہ ہے جس کے تحت یہ مدد ہوتی ہے. آیات پر تدبر کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ نصرت الہی یعنی اللہ کی مدد، نصرت الہی کا یہ ضابطہ درج ذیل تین نکات پر مبنی ہے. یعنی یہ جو بات یہاں بیان ہوئی ہے اگر اس کی تحلیل کی جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تین نکات ہیں جن کے مطابق اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں جب کوئی اللہ کے کسی مشن کے لیے، اللہ کے طے کردہ کسی مقصد کے لیے میدان میں اترتا ہے. الاول یہ کہ اللہ کی مدد کے لیے سب سے بنیادی چیز صبر و ثبات ہے. جس جماعت نے بھی اللہ کی مدد کی توقع کرنی ہے اس کے لیے پہلی چیز، اولین چیز کیا ہے؟ صبر اور ثبات، ثابت قدمی. یعنی ظاہر ہے کہ یہ ثابت قدمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ثابت قدمی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ نصب العین واضح ہو، محرکات واضح ہوں، نیت میں صلاح و فلاح ہو اور آخرت پر سچا یقین ہو. اس کے بغیر یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی. سب سے بنیادی چیز صبر و ثبات. مسلمانوں کی کسی جماعت کو اس کا استحقاق، کس کا استحقاق؟ یعنی اللہ کی مدد کا استحقاق. اللہ کی مدد حق بن جائے کہ اب اللہ مدد فرمائے، مسلمانوں کی کسی جماعت کو اس کا استحقاق اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ یہ صفت اپنے اندر پیدا نہ کر لے. محض مادی قوت کی نسبت تناسب ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ مادی قوت ایک نسبت دو میں بھی ہے تو کیا وہ صابرہ جماعت ہے؟ یعنی صبر و ثبات کے ساتھ، اور جیسے کہ میں نے اس کی تشریح کی، وہ ثابت قدم ہے. اس سے محروم کوئی جماعت، یعنی کس سے محروم؟ صبر و ثبات سے. اس سے محروم کوئی جماعت اگر میدان جہاد میں اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کسی مدد کی توقع نہیں کرنی چاہیے. صابرون اور صابرت ان کی صفات سے ان آیتوں میں یہی بات واضح کی گئی ہے. یعنی بار بار یہ نہیں کہا گیا کہ 200 لوگ ہوں، یہ نہیں کہا گیا کہ 10 لوگ ہوں، یہ کہا گیا 10 لوگ ہوں جو صابرون ہوں، ایسی جماعت ہو جو صابرہ ہو. واللہ ما صابرین کے الفاظ بھی آیات کے آخر میں اسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں، اور آخر میں بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کی مدد کا استحقاق کن کو حاصل ہے؟ صابرین کو حاصل. یعنی صبر و ثبات یہ لازمی شرط ہے، یہ نہیں ہے، اور یہ جماعت بحثیت مجموعی کیسی ہے اس کے لحاظ سے اللہ فیصلہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں 10 لوگ 20 لوگ غیر معمولی ہوں، مجموعی حیثیت کیسی ہے. دوم یہ کہ جنگ میں اترنے کے لیے مادی قوت کا حصول ناگزیر ہے. یعنی یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ماضی کی کوئی مثال دیں اور یہ کہیں کہ اللہ نے تو 300 لوگوں کو بھی اپنی مدد سے نوازا اور وہ کامیاب ہوئے، اور یہ دیکھے ہی نہیں کہ مقابل میں کیا تھا. یعنی مقابل میں بھی اسی اسلحے کے ساتھ اور کم و بیش انہی وسائل کے ساتھ، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، 1000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. تو نسبت تناسب اگرچہ 1 اور 10 کیا تھا، لیکن عملاً جو صورتحال تھی وہ یہ تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلحے اور وسائل کے لحاظ سے یہ کمی موجود تھی، لیکن بہرحال تعداد میں کوئی غیر معمولی فرق نہیں تھا. وہ صورت نہیں تھی کہ نہ آپ کا اسلحہ اپنا، نہ آپ کے اسباب اپنے، نہ آپ کی قوت اپنی، اور مقابلے کی نوعیت بھی کیا ہے کہ 10 اور لاکھ کا فرق ہے. میں مثال دے رہا ہوں. دوم یہ کہ جنگ میں اترنے کے لیے مادی قوت کا حصول ناگزیر ہے. اس میں تو شبہ نہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور آدمی کا اصل بھروسہ اللہ پروردگار عالم ہی پر ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم اسباب کے طور پر بنائی ہے، یعنی یہ دنیا کا ضابطہ یہی ہے، دنیا کی یہ اسکیم، یہ اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم ہے کہ یہاں اسباب کے اندر سے اللہ تعالیٰ معاملات کرتے ہیں. دنیا کی یہ اسکیم تقاضا کرتی ہے کہ نیکی اور خیر کے لیے بھی کوئی اقدام اگر پیش نظر ہے تو اس کے لیے ضروری وسائل ہر حال میں فراہم کیے جائیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، قانون ہے، اس کی اسکیم یہی ہے. یہاں پر مدد آنی ہے، شفا ملنی ہے، حالات میں تبدیلی آنی ہے، تو جو اسباب اللہ تعالیٰ نے اور جس طریقے سے مقرر کر دیے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے، یہی قانون ہے. یہ اسباب و وسائل کیا ہونے چاہیے؟ دشمن کی قوت سے ان کی ایک نسبت اللہ تعالیٰ نے انفال کی ان آیتوں میں قائم کر دی ہے. ایک نسبت قائم کر کے دکھائی ہے وہاں کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ان کے اندر موجود ہے، جس مقصد کے لیے ان کو قتال کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ کا طے کردہ ہے. اس کی اسکیم کیا ہوگی، کہاں سے ابتدا کی جائے گی، معاملہ کہاں تک پہنچے گا، یہ سب بھی اللہ نے طے کر دیا ہے. اور یہ جب سب کچھ طے ہے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نسبت ہوگی تو میں ذمہ داری ڈالوں گا، اور یہ نسبت ہوگی تو میری مدد آئے گی. یہ اگر حاصل نہ ہو، یعنی صورتحال ایسی ہو جائے کہ جہاد اور قتال کے مواقع تو پیدا ہو جائیں، مثلاً اب قیامت تک کے لیے اگر کہیں ظلم ہوتا ہے، عدوان ہوتا ہے، کوئی فساد برپا ہو جاتا ہے تو جہاد کیا جائے گا، تو جہاد کا موقع تو پیدا ہو گیا، لیکن یہ صورتحال نہیں ہے. جن لوگوں کو لے کر یہ کام کرنا ہے وہ بھیڑ ہے، ان میں صبر و ثبات نہیں ہے، وہ صفات نہیں ہے، اور مادی قوت اس میں کوئی نسبت تناسبی نہیں بن رہا. تو اگر یہ حاصل نہ ہو تو مسلمانوں کو اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی پھر میدان میں نہیں اترا جائے گا بلکہ وہ چیز قوم میں پیدا کرنے کی صحیح کی جائے گی، وہ وسائل مہیا کرنے کی کوشش کی جائے گی. جہاد کے شوق میں یا جذبات سے مغلوب ہو کر اس سے پہلے اگر وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صورت میں ان کے لیے کسی مدد کا ہرگز کوئی وعدہ نہیں. یہ دوسری بات جو ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے. سوم یہ کہ مادی قوت کی کمی کو جو چیز پورا کرتی ہے وہ ایمان کی قوت ہے. یعنی یہ کیوں ہے ایسے کہ چلیے ایک نسبت دو صحیح، ایک نسبت دس صحیح، وہ چیز میسر ہو گئی تو یہ کمی کیسے پوری ہوتی ہے؟ کیونکہ دنیا میں جو اسباب کا عالم ہے اس میں تو کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کو کیا چیز پورا کرتی ہے؟ وہ بتایا کہ سوم یہ کہ مادی قوت کی کمی کو جو چیز پورا کرتی ہے وہ ایمان کی قوت ہے. یعنی ایمان کی قوت کے ساتھ عالم اسباب میں مادی قوت کی نسبت تناسب کیا ہوگی وہ تو بیان کر دی، لیکن پھر بھی کمی تو رہی نا، وہ کمی کس سے پوری ہوگی؟ وہ ایمان کی قوت سے. علما ان فیکم ضعفہ اور بینہم قوم لا یفقہون میں یہی بات بیان ہوئی ہے. اوپر جو آیت میں الفاظ آئے ہیں یا اب اس کی وضاحت کی ہے کہ وہاں اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. ضعف کا لفظ عربی زبان میں صرف جسمانی اور مادی کمزوری کے لیے نہیں آتا، یہ وہی لفظ ہے جو ہمارے ہاں اردو میں ضعف کے تلفظ کے ساتھ مستعمل ہے. عربی میں بھی یہ دونوں تلفظ ہیں. ضعف کا لفظ عربی زبان میں صرف جسمانی اور مادی کمزوری کے لیے نہیں آتا بلکہ ایمان و حوصلہ اور بصیرت و معرفت کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے. ہم بھی بولتے ہیں کہ فلاں آدمی میں اخلاقی کمزوری ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں مادی کمزوری تو مقصود نہیں ہوتی. اسی طرح لا یفقہون کے معنی بھی یہاں اس کے مقابلے میں ایمانی بصیرت سے محرومی کے ہیں. یعنی فقہ کا لفظ جو استعمال کیا ہے اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ دین کی سمجھ، دین کا فہم، دین کا صحیح ادراک، دین کا صحیح شعور وہ نہیں ہے. اسی طرح لا یفقہون کے معنی بھی یہاں اس کے مقابلے میں ایمانی بصیرت سے محرومی کے ہیں. چنانچہ فرمایا ہے کہ منکرین حق چونکہ اس بصیرت سے محروم ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس معرفت سے خوب خوب نوازا ہے، اس لیے تم اگر ہزار کے مقابلے میں 100 بھی ہو گئے تو اللہ کی نصرت سے تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہو جائے گا. تاہم اس بصیرت میں کمی ہوئی تو یہ نسبت کی اس کے ساتھ ہی تبدیل ہو جائے گی. یعنی یہ بتا دیا کہ یہ کوئی ریاضی کا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضابطہ چند اصولوں پر مبنی ہے. یہ مادی قوت ہونی چاہیے، اس مادی قوت کے ساتھ ایمان کی قوت کتنی ہے، جماعت کے اندر دین کی کتنی بصیرت ہے، اور صبر اور ثبات کے خصائص موجود ہیں. ان سب کو سامنے رکھ کر ایک توازن ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس ضابطے کی بنیاد رکھی ہے. تو یہ بات واضح کی. اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ نصرت الہی کا یہ ضابطہ، یعنی یہ جس کی میں نے وضاحت کی ہے، جو تین نکات پر مبنی ضابطہ ان آیات میں بیان ہوا ہے، یعنی پہلی چیز صبر و ثبات، دوسرے مادی قوت اور اس کی ایک خاص نسبت بیان کی گئی ہے، اور تیسرے یہ کہ ایمان کی قوت، دین کی بصیرت، نصب العین کا شعور کس درجے میں ہے. تو تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ضابطہ بیان ہوا ہے، یہ سورہ انفال کی 65-66 آیات میں، یہ نصرت الہی کا ضابطہ ہے. تو نصرت الہی کا یعنی اللہ کی مدد کا یہ ضابطہ قدسیوں کی اس جماعت کے لیے بیان ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور براہ راست اللہ کے حکم سے میدان جہاد میں اتری. یعنی یہ ضابطہ میرے آپ کے لیے نہیں بیان ہوا، بلکہ اس جماعت کے لیے بیان ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ شہادت دیتے ہیں کہ کنتم خیر امتن، وہ بہترین گروہ تھا اس زمین کے اوپر، وہ صحابہ کرام کا گروہ تھا، ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری دعوت اور دین کی آخری ہدایت کے لیے کیا، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست قیادت میں میدان میں کھڑے تھے. تو یہ ضابطہ ان کے لیے بیان ہوا ہے. نصرت الہی کا یہ ضابطہ قدسیوں کی اس جماعت کے لیے بیان ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور براہ راست اللہ کے حکم سے میدان جہاد میں اتری. بعد کے زمانوں میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ایمانی حالت کے پیش نظر یہ نسبت کس حد تک کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. یعنی یہ ضابطہ رہنمائی کرے گا کہ اگر مسلمان بعد کے زمانوں میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی کسی وقت یہ ذمہ داری اٹھائیں تو کس طرح اٹھائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کی توقع رکھیں تو کس قاعدے پر یہ توقع رکھیں. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ کوئی الٹپ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک طے شدہ قاعدہ اور ضابطہ ہے. اس کے تمام پہلوؤں کی میں نے وضاحت کر دی. اب آخر میں ایک مرتبہ پھر آیات کا ترجمہ سن لیجئے جس میں یہ پورا ضابطہ بیان ہوا ہے. اے پیغمبر، ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو. یا ایوہ النبی حرز المومنین علی القتال. اے پیغمبر، ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے. اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے. اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے. سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.